فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ چودہ سو سینتالیس ہجری کے ربیع الاول شریف کی تیسری رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر دو سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر تین، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا سیدی، اس وقت ہم کشتی کے جلوس میں ہیں اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں۔ بہت ساری نیتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے آج امامہ شریف بھی ہم لے کر آئے ہیں، اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نیت کروائیں کہ مستقل پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یا پورے ربیع الاول کے مہینے میں سر پر امامہ سجائیں، اور پھر جو پورا دن نہیں سجا سکتے پھر کم از کم ہر نماز میں پہنیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کی نیت سے کیا یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یا پورے ربیع الاول میں امامہ پہن کر بھی اس بار 1500واں جشن ولادت منایا جائے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اور کیا کیا تحفے نبی پاک کے لیے ہم تیار کریں، کیونکہ اس بار تو اسپیشل ڈے ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی اسپیشل موقع آتا ہے تو ہم خاص تیاری کرتے ہیں کہ جناب 50ویں سالگرہ ہے، تو کسی کی شادی کی 25ویں سالگرہ ہوتی ہے تو وہ سنا بڑی تیاری کرتے ہیں۔ تو نبی پاک کا 1500واں ولادت کا دن، یہ تو شاید ہمیں پہلی بار ہی ملے گا اور آخری بار ملے گا، ہم 1600واں جشن ولادت بھی شاید نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو حضور، پھر اس بار ہمیں اگر مل جائے تو ہم اس مہینے میں کیا کیا تیاری کریں، کچھ ہمیں ایسے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما دیں۔
خوشیاں نہ جو منائے سرکار آج آئے، خوشیاں نہ جو منائے سرکار آج آئے، پھولے نہ ہم سمائے سرکار آج آئے۔
الحمدللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں کئی اسلامی بھائیوں نے، جتنے ہیں انہوں نے تقریباً نئے امامے سجائے ہیں۔ آپ دعا بھی کر دیں اللہ پاک استقامت عطا فرمائے اور اس بارے میں کچھ مدنی پھول بھی عطا فرما دیں۔ جو امامہ پہن کے نماز پڑھتا ہے تو کیا بغیر امامے کی نماز سے زیادہ اسے ثواب ملتا ہے؟ تاکہ اگر پورا دن وہ امامہ نہ بھی پہن سکے تو وہ نماز کے وقت اگر امامہ پہن لے تو اس کے اجر و ثواب میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، یہ بھی ارشاد فرمائیے۔
ماشاء اللہ، تمام عاشقان رسول کو 1500واں جشن ولادت مبارک۔ الحمدللہ، دل مسرور ہے، خوش ہے 1500واں جشن ولادت۔ آقا کا جشن ولادت جب آتا ہے تو دل خوش ہی ہوتا ہے، الحمدللہ، ایک جیسے نئی تازگی روح کو مل جاتی ہے۔ الحمدللہ، یہ کشتی میں جلوس میلاد سنا تھا کہ چاند دیکھنے کے لیے، چاند دیکھنے کے نام پر کشتیوں میں گئے تھے سائیں بھائی، وہ جلوس ہی جلوس، مطلب سب کچھ ہوا ہوگا۔ ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ۔ اب اس میں نیت تو سب سے پہلے تو جو نماز نہیں پڑھتے تو انہوں نے یہ فوراً توبہ کرنی ہے، اس کے لیے چاند کا بھی انتظار نہ کرنا تھا، نہ ربیع الاول شریف کا انتظار کرنا تھا، بلکہ جنہوں نے ابھی تک کہنے کی ترکیب نہیں ہے پابندی کی، تو وہ فوراً توبہ کر کے نمازیں شروع کر کے ساتھ میں جو اب تک قضا ہوئی ان کا بھی ذہن بنا لے، توبہ کرے، اور قضا بھی جتنا جلدی ہو کرنا ہے، اپنے سر سے بوجھ اتارنا ہے قضا کا، یہ کرنا ہے۔ پھر یہ کہ خدا نخواستہ گناہوں کی کوئی، بعض اوقات پکی عادت ہوتی ہے گناہوں کی، ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ سلام کے بدلے گالی دیتے ہیں، ایسے معاشرے میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے بالکل ایسے بیچارے باز ہوتے ہیں جو کچھ بھی شدھ نہیں ہوتی. اللہ کرے ان کو میری بات اگر سن رہے ہیں تو شدھ آ جائے کہ ابتدا مسلمان کی گالی سے نہیں ہے, سلام سے ہے. گالی تو وہ ہے کہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے, گالی دینا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. نہ گالی تو اتنی رچ بس گئی ہے, مجھے یاد آیا کہ وہ جب چھپکلی مارتے ہیں نا تو اس کی دم وہ خود چھوڑ دیتی ہے. لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا یہ دم چھوڑ دیتی ہے, یہ قدرتی نظام ہے. بر وہ دم چھوڑے گی دم اب اس کی ہلتی رہی ہے. تو جو بھی اس کو مارنا چاہے گا یا دشمن یا جو بھی اس کو کھانا چاہے گا شکار تو وہ دم کی طرف متوجہ ہو جائے گا, اب وہ بھاگ جائے گی دم چھوڑ کے. جو بہادر نہیں ہو تو دم دبا کے بھاگتے ہیں, یہ دم چھوڑ کے بھاگتی ہے. اچھا تو اب وہ تم یوں مجھے یاد آیا یہ کہ تم ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا لڑکپن کی بات کرتا ہوں یا بچپن کی, تو یہ بولے تم کو مارو اس کو گالیاں دیتی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا, آپ ہو سکتا نہ بولتے ہوں, ہمارے دور میں بچے بولتے تھے کہ گالی دیتی ہے. تو اتنی گالی مطلب دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی, اب بھی بیٹھی ہوئی, بعض سارے ہلے تھے کہ اب بھی کہتے ہیں مطلب گالیاں دیتی ہے. گالیاں نہیں دیتی آپ کو, بیوقوف بنا رہی ہوتی ہے, مارو مارو گالیاں دیتی ہے. تو اصل بھاگ گیا شکار آپ کا, چپکلی بھاگ گئی, اس کا کچھ بھی نہیں گیا. جی ہاں وہ دم پھر اگ جاتی ہے, نظام قدرت ہی ہے. تو بعض اسے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے, جیسے کنکھجورا ہوتا نا, اب کنکھجورے کا دو پیس کر دو تو یہ بعد میں دو بن جائیں گے, پورے ہو جاتے ہیں. سمجھے, تو اس کے دونوں طرف منہ ہوتے ہیں نا, جیسے ٹرین ہوتی ہے دونوں طرف انجن ہوتے ہیں, ٹرین کے دونوں طرف انجن لگتے ہیں, ادھر بھی لگتا ہے ادھر بھی لگتا ہے. یہاں آنا ہے تو یہ پوری ٹرن تھوڑی کر سکتی ہے, جس طرح گاڑی ٹرن کرتی ہے یو ٹرن کرتی ہے, تھوڑا تھوڑا ٹرن کرتی ہے مگر یوں بل کھاتی ہوئی جاتی ہے. لیکن یہ کہ باقاعدہ اسٹیشن پر آ کر وہ ٹرن نہیں کر سکتی کہ کھڑے کھڑے اب ٹرن کرے گی کہ یہاں جانا ہے. تو یہ مطلب خیر بات پر بات نکلی. تو جو معاذ اللہ گالی کی عادت ہے, تو آج جشن ولادت کی برکت سے اللہ کرے ذہن بن جائے کہ گالی دینی نہیں ہے, زندگی بھر نہیں دینی, 12 دن کے لیے نہیں, کہ آئندہ کروں گا یہ اگر نیت کی تو پھر بھی گناہ گار ہے, گناہ کی نیت کر رہا ہے کہ 12 دن نہیں کروں گا بعد میں تو کرتا رہوں گا. تو آج سے گالی سے توبہ, جھوٹ سے توبہ, غیبت سے توبہ, خدا نہ خواستہ حرام روزی کی ترکیب ہے تو اس سے توبہ, اور جو بندوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں, حقوق اللہ تو ادا کرنے ہی کرنے, وہ تو اس کے علاوہ حقوق العباد بھی ادا کرنے, اس کی بھی اہمیت کم نہیں, بلکہ حقوق اللہ تو اللہ پاک معاف فرما دے گا کرم فرمائے گا, تو حقوق العباد معاف نہیں فرمائے گا, اس نے بندوں کے اوپر چھوڑ دیا. یہ بندے بھی اس کے حقوق بھی اس سے, لیکن اس نے بہرحال یہ بندوں کے حقوق کو بڑی اہمیت عطا فرمائی کہ بندے معاف کریں. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے. تو اس طرح کرتے کرتے نمازوں کی پابندی بھی, داڑھی پوری رکھنی ہے, داڑھی منڈانا حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. تو یوں مطلب اب امام شریف کی باری بھی آئے گی. امام شریف اگر 12 دن کے لیے سجاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے, کیونکہ امامہ نہ پہننا یہ گناہ نہیں ہے. پہنے تو بے شک سنت ہے اور ثواب کا کام ہے, پہننا چاہیے اور اس کے بڑے فضائل ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امام عرب کے تاج ہیں تو امامہ باندھو, تمہاری بردباری یعنی قوت برداشت میں اضافہ ہوگا, اور جو امامہ باندھے اسے ہر پیچ کے بدلے ایک نیکی عطا ہوگی, اور جب دوبارہ پہننے کے ارادے سے اتارے تو ہر پیج کھولنے پر ایک گناہ مٹا دیا جائے. اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو یوں نقل فرماتے ہیں, نہ بیان کر رہے ہیں, کہ امام عرب کے تاج ہیں تو امام باندھو, تمہارا وقار بڑھے گا, اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے, اور جب بلا ضرورت یا ترک کے قصد پر اتارے تو ہر اتارنے پر ایک خطا ہے, یا جب بضرورت بلا قصد ترک بلکہ با ارادہ معاودت اتارے ارادہ سے نسلے کے دوبارہ باندھے گا معاودت. تو دوبارہ بضرورت بلا قصد ترک, یعنی چھوڑنے کے ارادے سے نہ ہو بلکہ ضرورت سے اتارا, اور یہ بھی نیت ہے کہ اس کو دوبارہ باندھے گا بھی معاودت ریپیٹ کرے گا. تو اب اتارنے پر ہر پیج اتارنے پر ایک گناہ اترے, یعنی بلا ضرورت یا ترک کے قصد پر, ضرورت کے بغیر یا چھوڑنے کی نیت سے کہ اب اتار رہا ہوں نہیں پہننا, تو ہر اتارنے پر ایک خطا ہے, یہ بھی لکھا ہے. تو یہ 12 دن والا پھر رسک ہو گیا نا, اس نیت سے پڑھی کہ 12 دن کے بعد تو نہیں پہنوں گا. تو یہاں یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ خطا ہے یہ لکھا ہے, ہر اتارنے پر ایک خطا. فتح رضویہ جلد 6 پیج نمبر 214. یعنی جب دوبارہ باندھنے کے ارادے سے ضرورت کی بنا پر امام اشریف اتارے تو ہر پیج کھولنے پر ایک گناہ معاف کیا جائے. دوبارہ لیے کہ 12 دن کے لیے نہ پہنے, اگر ذہن بنتا ہے تو پہنے اور مستقل بس اب میں پہنتا رہوں گا انشاءاللہ, اس نیت نیت کریں گے ذہن بن جائے گا. پہلے معاشرے میں امامات تو نہیں تھا, امام صاحبان جو تھے وہ ایک رومال, مجھے پتہ ہے نا, رومال لپیٹتے تھے, اور وہ بھی جماعت کے ٹائم پر. امامہ بھی وہ جو باقاعدہ جو مقدار ہے اس کا بھی کوئی حساب کتاب ہوتا نہیں تھا, اگر رومال لپیٹ لیتے تھے اور یہ نماز پڑھا کر بھی اس کو اتار کر رکھ دیتے تھے. یہ بڑے بوڑھے جو ہے نا میری تائید کریں گے کہ پہلے مسجدوں میں یہ تھا, اب بھی کہیں کہیں ہوگا, ہو سکتا ہے بہت جگہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب اللہ کی رحمت ہے کہ اس امامہ شریف کی سنت کو دعوت اسلامی نے بڑا عام کیا ہے, بہت عام کیا ہے, اللہ کی رحمت سے بہت عام کیا ہے. بچے بچے کے سر پر امامہ سجا دیا ہے دعوت اسلامی نے اللہ کی رحمت سے. تو اب یہ کہ امامہ شریف باندھیں اور ضرور باندھیں, آقا کی سنت سمجھ کر باندھیں, جب سب باندھیں گے نا تو پھر کوئی شرم و جھجک کا بھی حساب کتاب رہتا نہیں ہے. اور داڑھی یہ واجب ہے, یہ منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے. تو ماشاءاللہ یہ کہ انہوں نے امامے باندھے. اب میں اپنا مشورہ دوں گا کیا فرمائیں, مجھے بار بار انہوں نے پوچھا ہے. تو اس میں یہ کہ میں نے اگر احتیاط کہوں تو کروں گا کہ میں نے لاکھوں کو باندھے میں نہیں کہتا, ہزاروں کو تو باندھے ہوں گے. اچھا اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اسلامی بھائی مجھے دیتے تھے اور میں باندھ دیتا تھا, پھر آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ ان کو مفت کا باندھ کے دیتے نا, اب شیوڈ ہے پینٹ شرٹ والا ہے سمجھے, اب یہ امامہ باندھ رہا ہے, اس سے آپ کیسے توقع رکھیں گے کہ یہ اس شیپ میں اپنے امامے کے ساتھ رہے گا, داڑھی بھی نہیں رکھی بیچارے نے یا چھوٹی سی داڑھی ہے, تو یہ اپنا 1500 کا کپڑا لے گیا ہو, یہ سمجھو اس کو گفٹ مل گئی, کام آئے گا. انجانے انجانے ہوتے تو پہلے یہ کرتے تھے, اسلامی بھائی پکڑ پکڑ کے لاتے تھے, اب وہ پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے سب کو بنا کرنا شروع کیا یا نہیں نہیں, پھر یہ کہ اپنا لاؤ تو باندھو, اس طرح بھی میں نے کچھ کوششیں کی ہیں مجھ سے بندھوانے کے لیے. تو پھر میں نے پھر چیک کرنا شروع کیا, میں نے نیا لائے نا تو میں باندھوں گا پیکٹ والا نیا خرید کے, ورنہ کیا کرتے تھے تمہارا لے لیا آ کے بندھوا لیا, واپس دے دیا, اس میں میرے قریب آئے گا دو منٹ بات چیت کا موقع ملا تو بات چیت کر لے گا وغیرہ وغیرہ. تو خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ اب میرا ذہن یہ کہ ان کو امامہ تو تحفے میں کسی کو دینا نہیں چاہیے. ہاں جو پہنتا ہے نا پتہ ہے پہنتا ہے اور اپنے دینا چاہیں تو وہ الگ بات ہے, برانڈ نیو بالکل اب آ گیا اس کو یار نماز تو پڑھاؤ, یار پہلے نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے, پہلے لائن میں لگ کر اسلامی بھائی آتے تھے لے کر تو یوں کرتے تھے, میرے اشارے کرتے تھے نہ, بڑا مطلب قلعہ فتح کر کے آتے تھے کسی کو رنگ روٹ کو لے کر, اس کو داڑھی رکھواؤ امامہ باندھو, پھر میں نے کہنا شروع کیا اس کو نماز تو پڑھاؤ یار, پتہ نہیں نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا یار, تو یہ پھر ہماری گلی سے بھی نہیں گزرے گا. اگر تحفے میں امامہ لیں گے تو یہ کپڑا تو کام آ جائے گا, لیکن یار اس کو مطلب یہ کیسے باندھے گا امامہ, ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, شیوڈے پین شرٹ اور بالکل ماحول میں نہیں ہے, تو یار امامہ باندھنا وہ بھی چند لمحوں کے لیے, یہ تو ہماری منزل نہیں ہے, منزل تو ہماری دور ہے نا. تو امامے کی باری بھی آئے گی, آتے آئے گی سمجھے. اب کے جی نرسری کے طالب علم کو آپ بی اے اور ایم اے اور یہ ایم فی ایل کیا کیا کروانا شروع کر دو گے تو بھاگ جائے گا, کھوپڑی میں بیٹھے گا ہی نہیں. تو اس لیے بتدریج, تو سب سے پہلے ہم نماز کی بات کریں, یہ سب کی سمجھ میں آئے گا اور کوئی اس سے اختلاف نہیں کرے گا. پھر اچھا امامہ باندھا, آپ نے بندوا دیا, اس نے مروت میں باندھ لیا, آپ کچھ نہیں بولیں گے, دو چار اور بھی تو دیکھ رہے تھے نا اس کو, ارے یار آپ نے تو امامہ باندھا تھا وہ کیا ہوا, ارے یار آپ نے تو بڑے جوش میں کہا تھا میں ہمیشہ باندھوں گا امامہ, آپ نے تو نہیں باندھا امامہ, نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ بندہ مسجد سے بھی گیا, کیونکہ اس کو شرم آئے گی کہ یار مجھے یہ لوگ پکڑیں گے مولانا لوگ کہ تمہارا امام کہاں گیا, تم نے تو وعدہ کیا تھا امامہ نہیں باندھا. تو اتنی عقل سب میں ہوتی نہیں ہے, تو اس کو پھر بھگا دیں گے, گھر چھوڑ کے آ جائیں گے, امامہ باندھ تو مسجد میں داخلہ ورنہ نہیں. تو اس لیے موقع کی مناسبت سے وہ داڑھی رکھوانا, امامہ باندھنا, یہ ہر ایک مطلب مجبور نہ کیا جائے. ایک بار مجھے کوئی مطلب ملا تھا, وہ کوئی اخبار کا مالکان میں سے اس کا شعر تھا, مشہور اخبار تھا اور چلنے والا اخبار تھا, کافی سال ہو گئے, تو اب تو پتہ نہیں وہ ہوگا زندہ یا نہیں, وہ آدمی ہوگا تو بھی یہ سن رہا ہو, یہ ضروری نہیں ہے, سن رہا ہو تو شاید یہ بولے گا یار میں نے بولا تھا اس کو. تو خیر میں نے اس کو اجتماع کی دعوت دی, شیو اٹھتا بالکل نارمل, اچھی طرح ملا ہوگا مجھ سے, تو میں نے دعوت دی اس کو. جب یہ میرے عوام میں بھی گھومتا پھرتا تھا اس دور کی بات کر رہا ہوں, تو اس نے بولا کہ میں تو آپ کے اجتماع میں نہیں آ سکتا, تھا تھوڑا بولنے والا, یار آؤ نا, بولا میں آیا تھا آپ نے داڑھی کا بولا, داڑھی رکھو, تو اب ایک ادھر سے مجھے کھینچتا ہے کہ ادھر سے بولتا ہے ہاتھ اٹھاؤ, داڑھی کی نیت کرو. بولا یار ہم لوگ, ہمارا دھندے یہ, ہمارے کام, ہمارا ماحول یہ, یار ہم داڑھی کیسے رکھیں, یار تم ہمارے پاس آئیں کیسے, تو کھینچ کھینچ کے داڑھی نکالتے ہماری, داڑھی رکھو. تو ایک یہ بدزن ہونے کی وجہ بتائی اس نے, اور چھوٹ تھا نا منہ کا, میں نہیں آؤں گا آپ کے اجتماع میں. اچھا دوسری وجہ یہ بتائی کہ یار اب بات ہوئی نہیں ہوئی, سنا نہیں سنا, نارے سمجھے. تو بولا یار یہ کیا ہے, مطلب یار پہلے اس طرح کے ماحول سے گزرے ہم لوگ, اب بھی یہ پنجاب کے شعر جو ہے نا یہ خالی نعرے کے شعر ہے سمجھے, کام کے شعر بھی ہیں نعرے کے شعر بھی ہیں, یہ نعرے بہت لگاتے ہیں, یہ بھی سمجھا اگر بہت سو تو کنٹرول کیا ہوئے, نعرہ لگانے کا موقع ہوتا ہے یار, بات بات میں نعرہ تو نیا آدمی ہے انجان, وہ فرسٹ ٹائم آیا تھا, فرسٹ اینڈ لاسٹ گیا نا. اچھا یہ تو چلو اتفاق میں مجھے مل گیا, اس نے بڑاس نکالی اور میں نے دعوت دی, تو آپ بتائیے کہ آپ کتنوں کو بھگا دیتے ہیں, کتنوں کو بھگا دیتے ہوں گے اس طرح نعرے لگا کر, داڑیاں رکھوا کر, امام ابھی جن کو باندھ کے دیا نا ان لوگوں نے, یہ میرے خیال میں کئی مطلب ہو سکتا ہے بھاگ جائیں گے, کہ لوگ ان کو پکڑیں گے جنہوں نے تھے نا, ایسا نہیں باندھتے امام, یقین مانے مجھے اتنا تجربہ اس کا, تو اتنا تجربہ ہے امام باندھنے کا کہ نہیں باندھتے امام. یار معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے, پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ بگڑا ہوا ہے, ہاں بولیں گے کہ مولانا کو نہ بولوں گا تو فضائل سنائے گا, مجھے شرمندہ کرے گا, ہم نہیں باندھ سکتے, دنیا دار لوگ ہیں ہم, یار داڑھی نہیں رکھ سکتے یار, ہم پینٹ شرٹ نہیں چھوڑ سکتے, ہم یہ اس گیٹ اپ کو نہیں, مطلب ہم کو دفتر میں کوئی گھسنے بھی نہیں دے گا اس گیٹ اپ کے ساتھ. تو اب یار اس کو آنے تو دو یار, نمازی بناؤ نا آپ یار, جب آئے گا تو یہ سب بھی کر لے گا, ایک دم سے آپ مطلب اوپر سے ایم اے کا کورس اور اس کو مطلب ان ڈاکٹوریٹ کروانا شروع کر دیں گے تو کہاں یار وہ کرے گا, بتدریج. تو یہ ہمارے یہاں کمزوری ہے, میں کئی بار اس طرح کی باتیں سمجھاتا رہتا ہوں, آئیے یہ تربیتی کورس ہے پورا سمجھو, کہ کس طرح کام کرنا چاہیے. تو اس طرح اب ڈائریکٹ آپ بولو ٹی وی میں میوزک ہے, یہ ہے ٹی وی مت دیکھا کرو, حرام ہے, گناہ ہے, صحیح بات ہے. اب ایک نیا آدمی ملا ہے, نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے بےچارے کو, تو ابھی آپ سمجھانا شروع کرے تو یہاں بولے گا نہیں دیکھوں گا ٹی وی, اور دل میں بولے گا اب تم کو نہیں دیکھوں گا, کبھی دیکھ لیا تو گلی بدل دوں گا. تو اس لیے وہ دین کی تبلیغ, نیکی کی دعوت, یہ اگلے کی نفسیات کے مطابق دینی چاہیے, جیسا ماحول, ایک تو جنرل بات کر دی نا ہم نے کہ ٹی وی گنا وارا ٹی وی نہیں دیکھو, یہ تو جنرل بات ہوئی. ایک کو ہم سمجھائیں گے وہ شرم سے پانی پانی ہوتا جائے گا یا بحث کرتا چلا جائے گا, اور ہم اس کو اپنے جو بھی لولے لنگڑے دلائل دیتے رہیں گے وہ مزید بدزن ہوتا رہے گا. اس لیے ایسا نہ کریں. اب کسی کو امامہ باندھ دیا, داڑھی آپ نے رکھوا بھی لی, انہوں نے نہیں رکھی, تو آپ انجان ہو جائے کریں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک بار مطلب کسی کو داڑھی رکھوائی تھی. ہاں بالکل وعدے کر لیے اس نے. پھر میں نے دیکھا یہاں ایک جب زیر تعمیر تھا فیضان مدینہ, تو کھڑا ہوا تھا سیڑھی پہ, میں جب آیا نا اجتماع کے لیے تو سیکورٹی ایشو نہیں تھا اس وقت, میرا پرانی بات ہے, تو یہ کھڑا ہوا تھا تو میں نے دعا سلام اپنے حساب سے جو کر کے میں مجھے سمجھ تو گیا تھا کہ یہ وہی صاحب ہے. تو انہوں نے کسی اور کو کہا کہ یار لگتا ہے یہ بھول گئے, داڑھی میں نے یار وعدہ کیا تھا, میں پھنس گیا تھا, میں پکڑا گیا تھا جیسے, تو انہوں نے تو مطلب بھول گئے. میں بھولا نہیں تھا, میری حکمت عملی تھی کہ اب یہ داڑھی نہ رکھنے کے باوجود یہاں سیڑھی پہ کھڑا ہوا ہے مسجد کے, اب جو بولوں گا نا تو بھی مسجد میں مجھے نظر نہیں آئے گا, شاید یہ بھاگ جائے گا. جیسے میں نے کچھ نہیں بولا, آخر کار اتنی بڑی داڑھی میں اس کو کئی بار دیکھا میں نے. آتا رہا تو آہستہ آہستہ ترکیب بن گئی. تو اس لیے مطلب ہمارے بس میں نہیں ہے نا کہ ابھی ہم ساری منزلیں طے کروا لیں, ولایت کے آخری درجے پر پہنچا دیں ان کو. نبوت تو دلا نہیں سکتے کیوں, نبی تو اب کوئی نیا آ ہی نہیں سکتا, ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو بھائی ابھی سارے آپ منزلیں طے نہ کروائیں, ابھی اس کو آنے دیں, اور آپ نماز سے چلیں, نماز سے چلیں. اللہ کرے گا نماز پڑھے گا, درست نماز پڑھے گا, اس کی نماز درست کریں, اس کو قرآن کریم پڑھنا سکھائیں, اس کو یہ آفر کریں ہم آپ کو سکھائیں گے, یا آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں تشریف لائیں, کوئی پائی پیسہ نہیں لیا جائے گا, آپ کو قرآن سکھایا جائے گا, کوئی مسلمان سے اختلاف نہیں کرے گا, سمجھے. تو وہ آپ بھی جاتے ہیں, یہ مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے نا, یہ دعوت اسلامی کی ترقی کا بہت بڑا اس میں حصہ ہے, سمجھے. شروع میں یہ بہت مطلب ہے کہ اس کے ذریعے ہم کو اسلام بھائی سمجھو ملتے رہے, اب بھی ملتے ہوں گے. تو یہ جو کرنے کے, اس میں بھی کسی کے پیچھے مت پڑا کرو, جس کو مطلب کمبل بن گئے, نماز کے لیے کیوں نہیں آئے, فجر میں کیوں نہیں اٹھے, اب جماعت میں کیوں نہیں آئے, پہلی سب میں کیوں نہیں تھا, آخر میں کھڑے ہوئے تھے, عصر میں کہاں تھے, عشاء میں سو گئے تھے کیا؟ ایسا کرو گے نا تو پھر وہ نہیں آئے گا. میں ایک بار بول دیا, دو بار, مگر نرمی سے نماز کی دعوت. تو اس طرح مطلب حکمت عملی سے کام کرو گے نا تو انشاءاللہ کام کرے گا, کام اڑے گا, چلے گا نہیں اڑے گا انشاءاللہ مدینے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی امام کے فضائل کی ترکیب تھی, امام بہت ساروں کو باندھ کر یا کچھ افراد کو مجھے دکھایا گیا, اور آپ مدنی پھول دیں, چھوٹی چھوٹی داڑھی, مطلب عوام, چلو کپڑا تو مل ہی گیا, کپڑا بھی مہنگا ہو گیا یار, اس میں کتنے کتنے کا ہوتا ہے آج کل, امامہ بھی مہنگا ہو گیا یار, ہزار سے بھی اوپر چلا گیا. تو سب کو مطلب خیر اللہ کرے گا تو پہنیں گے باندھیں گے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں نے ہزاروں لاکھوں کو باندھے, سمجھو لاکھوں میں احتیاط نہیں کہتا, ہزاروں کو تو باندھے ہوں گے امام ہے. دیکھا آپ کا درد میں نے بیان کیا کہ اس طرح نمازی بناؤ نا یار, امامہ بھی باندھ لیں گے یار, زلفے بھی رکھ لیں گے, داڑھی بھی بڑھا لیں گے, پہلے نماز سے ہم چلے نا, مٹھا مدینہ مکہ مدینہ بقی ہو جائے گا انشاءاللہ. دین پھیلا یہ حکمت سے, تو ٹھوکرے کھا کر ہی سنبھلتے ہیں, آہستہ سے سیکھتے ہیں. پہلے ہم بھی اپنے انداز سے کام کرتے تھے جو سجکا پڑتا تھا, آہستہ خود عوام ہم کو سکھاتے رہے کہ یہ ٹوٹ کے بھاگا, یہ دوڑ کے نکلا, تو سمجھ آ جاتی کہ اس کو یہ کیسے نکلتا ہے, کیوں نکلتا ہے, ہم نے یہ بول دیا تھا ہمارے منہ سے وہ نکلا تھا تو اس کو ہضم نہیں ہوا. تو آہستہ مطلب یہ کہ اب بھی ذرا بھولیں تو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, ہم معصوم نہیں ہیں, نبی تو ہے نہیں, نبی معصوم ہوتا ہے, فرشتے معصوم ہیں, نبی معصوم ہیں, ہم تو معصوم نہیں ہیں, لیکن یہ کہ کوشش کرتے رہیں کہ ہماری ایسی بھولیں نہ ہو جس سے کوئی بدزن ہو کر ہم سے چلے, باقی چاروں طرف مورچے لگے ہوئے ہیں, ہم سے چھوٹا تو ہو سکتا ہے کوئی اور کیچپ کر لے, اللہ نہ کرے تو دین سے ہی چلا جائے, اللہ نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. خوشبو ایک خوشگوار احساس ہے جو ہماری سونگنے کی قدرتی حس کے ذریعے محسوس ہوتی ہے, وہیں اس کے برخلاف بدبو ہے جو انسانی سونگنے والی حس تک پہنچتی ہے اور ایک ناگوار احساس دیتی ہے. خوشبو کئی طریقوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ پودوں سے حاصل ہونے والی خوشبو جیسے پھول، گلاب، لیونڈر اور پودوں کے پتے وغیرہ، درختوں سے حاصل ہونے والی خوشبو عود، لوبان وغیرہ، جانوروں سے حاصل ہونے والی خوشبو جیسے کستوری، مشک، امبر وغیرہ، مصنوعی سینتھیٹک خوشبو، یہ زیادہ تر پرفیوم میں استعمال ہوتی ہے اور ان میں قدرتی اجزاء نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ امیرہ اہل سنت سے سوال ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی خوشبو پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون کون سی خوشبو کا استعمال ثابت ہے؟ امیرہ اہل سنت خوشبو سے متعلق شرعی رہنمائی بھی فرمائیں کہ اگر ہم پرفیوم استعمال کرتے ہیں اس میں اکثریت الکحل والے ہوتے ہیں، کیا اس سے نماز ادا ہو سکتی ہے؟ آپ سے ایک اور سوال کرنا تھا کہ کچھ لوگ مختلف خوشبوؤں کا شوق رکھتے ہیں جو ہزاروں اور کچھ پرفیومز لاکھوں کے بھی آتے ہیں، کیا ان پر اتنے پیسے خرچ کرنا اسراف کے زمرے میں آئے گا جبکہ مناسب قیمت کی خوشبوؤں سے بھی کام چل سکتا ہے
اور بغیر خوشبو کے بھی کام چل سکتا ہے؟ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک ان دنیاوی خوشبوؤں کی حاجت نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نہایت خوشبودار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ پاک ایسی خوشبو اس میں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، بلکہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی کا شعر ہے، جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرماتے وہ راستے بھی مہک جاتے، خوشبودار ہو جاتے۔ اس کے باوجود بھی ہم غلاموں کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرمایا کرتے اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں خوشبو کا تحفہ پیش کیا جاتا تو اسے واپس نہ کرتے، بلکہ فرماتے خوشبو کا تحفہ رد مت کرو کیونکہ یہ جنت سے نکلی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشک و عنبر کی خوشبو استعمال فرماتے، اور مشک سر مبارک کے مقدس بالوں میں اور داڑھی مبارک میں لگاتے، تو یوں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے، پسند فرماتے تھے۔ نفاست مزاج شریف میں سب سے زیادہ نفاست تھی، یعنی کہ ہر چیز میں مطلب یعنی کہ پاکیزگی، صفائی، بہتری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی ایک بہتر شے ہے، تو یہ آپ کو پسند تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہ کہ ہم خوشبو لگائیں، کون سی لگائیں، یہ تو اب یہ کہ اصل خوشبو جو نہیں ہے تو بہت یعنی کہ سمجھو کہ نایاب کہہ سکتے ہیں، نایاب نہیں کہہ سکتے، کم یاب کہہ سکتے ہیں، کب بہت کم مل سکتی ہے۔ جو خوشبو خالص کہہ کر دے گا وہ بھی پتہ نہیں اس کی کہنے کی عادت خالص ہے یا نہیں ہے، کیا دے دے، تو یوں بہت مشکل ہے۔ اب تو کیمیکلی خوشبو ہوتی ہے، اب کیمیکلی خوشبوؤں سے ہی گزارا ہے، لیکن خوشبوؤں کے باقاعدہ انہیں کہ بنائی جاتی ہیں پھولوں وغیرہ سے، اور اس کے بھی یہ جیسے کہ آرٹیفیشل شہد آتا ہے نا، تو اس طرح یہ پودے وغیرہ لگاتے ہیں، اور خس کے پودے لگاتے ہیں، خس عطری یہ مشہور ہے، تو اس طرح ہمارے یہاں شاید خس کی پیداوار نہیں ہے، باہر ملکوں سے آتا ہے شاید، بلکہ اغلب گمان یہی ہے، کیمیکل اس کے آتے ہیں تو یہاں بھی بنا لیتے ہوں گے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ خوشبو خیر کیمیکل کی بھی لگائی تو چونکہ کپڑوں پہ لگاتے ہیں اس لیے وہ اس کو ناجائز تو کوئی بھی نہیں کہتا خوشبو کیمیکل کی، تو اب اس کے کوئی طبی نقصانات ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ناک میں جائے گی، پھیپھڑوں میں جائے گی، اب خدا جانے وہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں یا نہیں ہے، اس کی معلومات نہیں ہے مجھے۔ تو چند علماء بھی لگاتے ہیں، سب کوئی لگاتے ہیں، کوئی منع کرتا نہیں ہے اس کو، تو اس لیے ہم اس کو ناجائز کہنے سے رہے ظاہر، تو یہ لگائیں بھلے آپ خوشبو، اور لگانی چاہیے، ایک انسانی مطلب یعنی کہ فطرت ہے کہ لوگوں کو یہ پسند آتی ہے، ثواب کا کام ہے، اس کو لگانا چاہیے۔ اور ذہن نصیب اگر یہ سوچ کر کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، اس مناسبت سے درود شریف پڑھے خوشبو لگائے تو یہ بھی اچھا ہے۔ اچھا اب یہ پرفیوم ویسے جنرل خوشبو کو سینٹ پرفیوم کہتے ہیں، الکوہلک پرفیوم یا الکوہلک سینٹ جس کا یہ سوال کیا انہوں نے، تو الکوہل میں علماء اختلاف کرتے ہیں، کچھ علماء منع فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے، حرام ہے، شراب ہے الکوہل، سمجھے؟ اچھا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ شراب نہیں ہے، تو اس لیے یہ پاک ہے، حرام نہیں ہے. دواؤں میں الکوہل سے بچنا مشکل، دوائیں سبھی لوگ تقریباً استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو اسپرے پینٹ ہوتا ہے سب چیزوں پہ لگا ہوتا ہے، مسجدوں کی دیوار پہ بھی لگاتے ہیں، یہ بھی ان علماء کے نزدیک بھی ناپاک ہے، اس میں الکوہل نہیں مگر اسپرٹ ہوتی ہے، اسپرٹ کی بو مار کے تھنر بناتے ہیں، تو اس طرح کاروں پہ، اسکوٹروں پہ، سب پہ یہی لگا ہوتا ہے. خیر جنہوں نے دلائل دیے اس جواز کا کہ اس میں بالکل عموم بلوا ہے اور عوام خواص سب جس میں مبتلا ہوں، مگر یہ عموم بلوا کی وجہ سے حکم شریعت بیان کرنا صرف علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. علماء بھی وہ جو یہ مخصوص علماء ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، ہر عالم نہیں کر سکتا، اور یہ مل کر مشاور سے یہ مفتیان کرام مسئلہ کو حل کرتے ہیں. تو بہرحال دارالافتاء اہل سنت کے فتوے کے مطابق الکوہلک سینٹ جو ہے، الکوہلک پرفیوم، یہ جائز ہے، لگا سکتے ہیں. اب چونکہ اس میں ہے اختلاف، تو یہ جہاں اختلاف ہو نا، ایک ناجائز کہتے ہیں، ایک دونوں محترم گروپ ہیں، سمجھے؟ تو ایک کہتے ہیں جائز ہے، تو اس میں ترجیح ہوتی ہے کہ ناجائز کو ترجیح دی جائے کہ اس سے بچنا بہتر ہے. فضیلت لگانے میں اب اس طرح کی نہیں رہے گی، بچنے میں رہے گی کہ یہ ناجائز بھی تو کہہ رہے ہیں تو اس سے بچو. تو سینٹ اگر کوئی لگاتا ہے تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پھر سینٹ کہہ دیا، مطلقاً سینٹ یہ عطر کو بولتے ہیں، خوشبوؤں کو بولتے ہیں سینٹ، پرفیوم، الکوہلک سینٹ یا الکوہلک پرفیوم، مسئلہ اس میں ہے، مطلقاً سینٹ میں نہیں ہے یا خوشبو میں نہیں ہے، وہ سب جائز مانگتے ہیں اس کو، خوشبو کو، چاہے وہ کیمیکلی ہو جبکہ وہ نان الکوہلک ہو، جیسے لکھتے بھی بوتلوں میں فری فرام الکوہل لکھا ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ مختلف خوشبوؤں کا شوق رکھتے ہیں جو ہزاروں، اور کچھ پرفیومز لاکھوں کے بھی آتے ہیں، کیا ان پر اتنے پیسے خرچ کرنا اسراف کے زمرے میں آئے گا؟ جبکہ مناسب قیمت کی خوشبوؤں سے بھی کام چل سکتا ہے، تو میں نے وہ گرے لگائی تھی، اور خوشبو نہ لگانے سے بھی کام چل سکتا ہے. اس میں مطلب جون سی بھی خوشبو لگائے، جتنی بھی قیمتی خوشبو لگائے، اگر نیت اس کی اچھی ہے تو ثواب کا بھی حقدار ہوگا، اور اگر دنیا کو دکھانے کے لیے اور لوگوں پر اپنا سکہ جمانے کے لیے، اور کیا خوشبو لگائی اس نے، کیا خوشبو لگاتا ہے، یہ مزہ آتا ہے اگر کوئی بولے گا نا صاحب کو، تو یہ پھر مردار کی سرانڈ کی طرح، سڑے ہوئے مردے کی طرح قیامت میں اس میں بدبو ہو جائے گی، سمجھے؟ تو اس لیے وہ اس میں کوئی اچھی نیت ہو تو دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو دنیا بھی اعتبار سے اگر کوئی لگائے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ لگائے اس قیمت کی نہیں لگائے، وہ نہیں لگائے کم کی لگائے، تو اس کو اسراف نہیں بولتے. اسراف اس کو بولتے جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو. اس میں خوشبو میں دنیا کا فائدہ تو ہے نا، اچھی سے اچھی خوشبو، تو اس میں بعض کا اسٹیمنا زیادہ ہوگا، رکے گی زیادہ، بعض خوشبو جلدی اڑ جاتی ہیں، بعض میں خوشبو میں بھلی بہت معلوم ہوتی ہیں، پھر مختلف طرح کی خوشبو لگاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ آپ کو گلاب پسند آتا ہے، ان کو چمبیلی پسند آتی ہے، مجھ کو موتیا پسند آتا ہے. مثال کے طور پر اب یہ موتیا، چمبیلی اور یہ سب پرانے ہوئے، اب تو طرح طرح کی خوشبویات انگلش نام والے وہ ملتے ہیں، تو ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. آپ چاول کھاتے ہیں، میں روٹی کھاتا ہوں، یہ ڈبل روٹی کھاتے ہیں، سب کی اپنی اپنی پسند ہے نا. ہزاروں نعمتیں اللہ نے عطا کر دی، جو سمجھ میں آتا ہے کھاؤ، کلو وشربو ولا تصرفو، ہے نا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دودھ پیتا مدنی منا، چلیں یہ رسالہ پڑھتے ہیں. ہمیشہ ماں باپ کو راضی رکھیے، ان کا کہنا مانیے.
واہ کتنی اچھی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ پہلے کس کی بات ماننی چاہیے، امی کی یا ابو کی؟
میرے خیال سے تو ابو کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ ابو کا درجہ بڑا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے.
ہاں لیکن ماں کی فضیلت بھی کم نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے.
حدیث پاک میں تو یہ بھی آیا ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے, اگر وہ راضی تو اللہ پاک بھی راضی.
لیکن ماں بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے, وہ ہمارے لیے کتنے اچھے اچھے کھانے بناتی ہے.
اگر ابو نہ ہوتے تو امی کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے لاتی. ابو دن رات ہمارے لیے محنت کر کے چیزیں لاتے ہیں.
محنت تو امی بھی کرتی ہیں, ابو کما کر لاتے ہیں تو امی گھر میں محنت کر کے کھانا بناتی ہیں. امی نہ ہوتی تو کھانا کون بنا کے دیتا.
لیکن ابو کی محنت زیادہ ہے, وہ سردی ہو یا گرمی ہمارے لیے دن رات محنت کرتے ہیں.
امی کی خدمت بھی کچھ کم نہیں ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو راتوں کو جاگ کر ہمارا خیال امی ہی رکھتی ہیں, ابو تو سو جاتے ہیں.
ابو تو ہمیں پڑھاتے ہیں, مدرسہ اور اسکول بھیجتے ہیں اور ہماری فیسیں بھی دیتے ہیں.
تو امی بھی ہمیں تیار کرتی ہیں اور صبح صبح جلدی اٹھ کر ہمیں ناشتہ بنا کے دیتی ہیں.
آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, ابو ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے؟
ابو کرتے ہیں مگر امی کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں.
مگر دونوں میں سے افضل کون ہے, ابو کا درجہ بڑا ہے یا امی کا؟
یہ سوال تو مجھے بھی پریشان کرنے لگا ہے.
چلے پریشان نہ ہو, اس سوال کا جواب امیر اہل سنت سے معلوم کرتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت, امی ابو میں سے کس کا درجہ بڑا ہے اور ہمیں پہلے کس کی بات ماننی چاہیے, امی کی یا ابو کی؟
اللہ اللہ ماشاء اللہ, دونوں کا مرتبہ جو ہے نا یہ اپنی اپنی جگہ پر بہت ہے. اور ان تعظیم جو ہے نا یہ والد کی زیادہ کی جائے گی, خدمت امی کی ہے نا, ایک ہی ہے. دوسرا ہے کہ والدین میں سے جو بھی یعنی کہ دونوں ہیں نا ان کی فرما برداری کی جائے گی, اطاعت کی جائے گی, ایک کی بھی نافرمانی نہیں کی جائے گی. ہاں جب والد اور والدہ دونوں کسی یعنی متضاد کام کا حکم دیں تو اب والد کی اطاعت کی جائے گی. متضاد کیا, ایک دوسرے کے الٹ. مثال کے طور پر ابو کہہ رہے ہیں بیٹا پیالہ یہاں رکھ دو, امی کہتی نہیں ادھر رکھ دو, تو اب ابو کی مانی جائے گی, ادھر کا کہہ رہے ہیں تو یہ پیالہ ادھر رکھا جائے گا, امی کے کہنے پر ادھر نہیں. یہ متضاد حکم ہوا نا, یہ فتاوی مصطفیہ صفحہ 457 کے حوالے سے یہ عرض کیا میں نے متضاد والا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں جو مثال دی نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, تو ایک روایت کے مطابق ماں اور باپ دونوں کے قدموں تلے جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کو اوڑھنا بچھونا بنا لے, کہ جنت ان دونوں کے قدموں تلے ہے. تو یہ ماں کا تذکرہ بہت ہے قدموں تلے جنت کا, لیکن والد صاحب کے قدموں تلے بھی جنت ہے. یعنی قدموں تلے جنت ہے, قدم کے نیچے معاذ اللہ جسمانی قدم فزیکلی یہ مراد نہیں ہے, بلکہ یعنی کہ جس کی بھی خدمت کریں گے ہے نا ماں باپ کی, تو ان کی مطلب یعنی کہ خدمت جو وہ باعث جنت, سبب دخول جنت, جنت میں جانے کا سبب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد.
یہاں ایک سوال یہ عرض کروں گا کہ جب والدین میں جدائی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بچے ایک ساتھ ایک طرف ہو جاتے ہیں, بعض اوقات کوئی ماں کی طرف ہو جاتا ہے کوئی باپ کی طرف ہو جاتا ہے, تو جب والدین میں جدائی ہو جائے کسی بھی وجہ سے دونوں الگ ہو جائیں, تو اس وقت اولاد کے لیے کیا آپ مشورہ دیں گے کہ کیونکہ بعض اوقات ماں والد کے لیے اور والد ماں کے لیے بچوں کے ذہنوں میں خرابی پیدا کرتے ہیں, تو ایک تو یہ عمل کیسا, دوسرا بچوں کے اس حوالے سے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو اس حوالے سے والدین کے لیے اپنی سوچ کیا رکھنی چاہیے؟
اب یہ کہ باپ باپ میں جدائی ہو گئی, خدا نہ خواستہ طلاق کی کوئی صورت بن گئی, ابھی الگ الگ ہو گئے, لیکن نہ کسی ان اولاد میں سے نہ کسی کا باپ ختم ہوا نہ ماں ختم ہوئی, بدستور ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے, اور دونوں کی خدمت دونوں کی اطاعت فرما برداری اسی طرح وہ رہے گی جو کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ماں باپ میں سے جو فوت ہوگا اس کا ترکہ بھی ان اولاد کو ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک طرف ہو جانا اور باپ کو اکیلا ڈال دینا یا باپ کی سائیڈ ہو جانا یہ کم ہوتا ہے, ماں کی سائیڈ ہو جاتے ہیں بچے زیادہ تر, وہ باپ کو بھگا دیتے ہیں, تو یہ کرنے گناہ کے کام ہے. بلکہ ماں منع بھی کرے نا تمہارے باپ سے ملا تو ملے تو دودھ معاف نہیں کروں گی, اور یہ نہیں معاف, یہ سب ویسے ہی ٹکے والی دھمکیاں ہیں, یہ کیا دودھ معاف نہیں کرے گی, یہاں یہ حکم شریعت کے خلاف کر رہی ہے کہ یہ اولاد کو ماں سے جدا کر رہے, باپ سے جدا کر رہی ہے اور یہ گناہگار ہو رہی ہے. ماں ایسا کہہ کر کے اپنے باپ سے نہیں ملنا, یا باپ کہتا ہے کہ تمہاری ماں سے اب نہیں ملنا وغیرہ, یا خالہ سے نہیں ملنا, تو یہ بولتے ہیں ایک دوسرے بچوں کو, یہ سکھاتے ہیں, یہ حرام, جہنم میں لے جانے والے کام ہیں, جدائی نہیں. جو جس کا حق ہے اس کو ملے گا, جو رشتہ ہے اس کے صلہ رحمی اس کی واجب ہے, اور قطع رحمی رشتہ توڑنا یہ حرام ہے, توڑوانا بھی حرام ہے. تو اس طرح مطلب ہمارے معاشرے میں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ بچے جو ہیں یہ دونوں کے ہیں, ماں کی طرف جائیں گے باپ کی طرف, دونوں کی طرف رہیں. باپ کو حاجت خدمت کی بعض اوقات ہوتی ہے, بالکل خدمت واجب رہے گی, کرنی پڑے گی, نان نفقہ کہ اگر وہ محتاج ہیں رہنے کے یا کھانے پینے کے, اور یہ اولاد اس قابل ہے کہ اس کی خدمت کر سکے گی, تو اس کو واجب ہوگا کہ اس کو دے اپنے والد صاحب کو, اور دکھ نہ پہنچائے, دل نہ دکھائے. اسی طرح ماں کے لیے, واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل, و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. علی شہزاد ہیں یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جو لوگ غریبی کی وجہ سے گھروں پر چراغاں اور جھنڈے نہ لگا سکیں تو ایسے لوگ میلاد کیسے منائیں؟
سبحان اللہ, کھاتے ہیں کہ نہیں, کیا بات ہے, گھر ہے کھاتے ہیں, فرنیچر ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, تو لگا نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, چلو بالفرض میں لگا نہیں سکتا, تو اس کو کس نے کہہ دیا کہ جھنڈے لگا کر ہی جشن میلاد منے گا, اس کے علاوہ نہیں منے گا؟ روزے رکھ لو, 12 دن کے روزے, خرچہ الٹا بچے گا آپ کا, غریب ہے نا, یوں ملا لو. ہم نے روز کے 1500 درشی پڑھنے کی ترغیب دی ہے, اس میں کوئی جھنڈے کی ضرورت ہے, لائٹنگ کی حاجت, درشی پڑھ کر 1500 جشن میلاد مناؤ. یہ ویسے ہی لوگ پوچھتے رہتے ہیں طرح طرح کے سوالات, سوال بھرا ہے سوال کہ کیا ہوتا, تو یہ مطلب کوئی تک نہیں ہے, لائٹنگ اور جھنڈے اور یہ جشن ولادت کا ایک حصہ ضرور ہے, ایک انداز ہے, مسلمانوں میں رائج ہے, تو یہ ہم کرتے ہیں, اور تو ثواب کا کام ہے, اچھی نیت سے کریں گے تو, نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, جبکہ اس کو ناجائز نہ سمجھتے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی جشن ولادت کی خوشی میں جھنڈا لیتا ہے, جھنڈیا لیتا ہے اور لائٹ لیتا ہے روشنی کے لیے, چراغاں کے لیے, تو آیا کیا یہ ثواب کا کام ہے, نمبر ایک, اور پھر یہ کہ میرا خیال ہے شاید 400 روپیہ, 350-400 روپے میں اگر کوئی کوشش کرے تو, جیسے ایک جھنڈ ایک لڑی آتی ہے جس کے اندر تقریباً 12 جھنڈے ہوتے ہیں اور ایک جالر کی ڈبی آ جاتی ہے, تو اگر یہ سر یہ لے لیں تو 350-400 روپے میں یہ سارا سامان آ جائے گا, اور یہ ایک بار ہے, پھر اتار کر اپنے گھر میں اگلے سال کے لیے بھی وہ رکھا جا سکتا ہے. تو اتنا خرچہ اگر کوئی کر لے, 350-400 روپے کو بہت زیادہ خرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت زیادہ خرچہ ہے, تو اگر یہ کر لیں اور بچوں کو بھی اس پہ ترغیب ہو, تو ایک بچوں میں, فیملی میں, خاندان میں ایک ذوق شوق عشق رسول کا بڑھنا اور یہ ساری عظمت و محبت کا آنا, تو کیا یہ خرچ بھی ہمیں ثواب دلائے گا؟ تو ہر ایک کو پھر یہ چاہے وہ تھوڑا اگر نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم اتنا بھی کر لے تو اس کی گھر کی گیلری پر اگر یہ لگ جائے تو رات کی روشنی میں, اے رات کے اندھیرے میں جگ جگ جگمگ کرتی لائٹیں بتائیں گی کہ یہ کس کا گھر ہے, اور دن کے اجالے میں ہلتا ہوا میلادی جھنڈا دکھائے گا کہ یہ کس کا گھر ہے, تو یہ خوشی الگ ہوگی. کیا فرماتے ہیں آپ؟
درست فرماتے ہیں. اصل کرنا ہو نا یار, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جس کو کرنا ہو نا, اللہ توفیق دے کہ بس. ہم مطلب یہ کا تعلق ہوتا ہے اس کا دل سے, دل خوش ہے نا, دل خوش ہوتا ہے تو آدمی نوازتا چلا جاتا ہے نا, بانٹتا رہتا ہے سب کو خوش خوش, مطلب یعنی کہ, اور جب دل میں اندر کچھ مسئلہ ہے نا تو پھر ہزار بہانے سوچتے ہیں. الحمدللہ جشن ولادت کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے,
الحمدللہ
انشاءاللہ ہم بھی سجائیں گے, ہماری آئندہ نسلیں بھی سجائیں گے جشن ولادت کی دمیں مچائیں گی انشاءاللہ. اسے کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے, کتنے دروشی پڑھے جا رہے ہیں, کتنے روزے رکھے جا رہے ہیں, اور کتنی مطلب یعنی کہ میں نے کہا نا کتنی لاکھوں کو تو روزیاں مل رہی ہیں
جی ہاں
آج کل جشن ولادت کی تیاریوں کے سلسلے میں, تو فائدہ ہی فائدہ ہے, نو سائڈ افیکٹ. اب کوئی بولے تو سائڈ افیکٹ ابھی شادیوں کی سجاوٹیں بند کرو, ختناؤں کی سجاوٹیں بند کرو, بہت ساری سجاوٹیں, اپنی دکانوں کو سجانا بند کرو یار, خالی جشن ولادت کی سجاوٹ میں ہی سب مطلب یہ لگتا ہے کہ اسراف ہو رہا ہے. توبہ, استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مسجد نبوی شریف سجی بھی آپ کو پتا ہے, یہ ان لائٹوں سے نہیں, ان لائٹوں سے نہیں, سارا سال سجی رہتی ہے. اب مزار شریف کی کوئی چادر چڑھائے عقیدت میں کوئی ولی کا دیوانہ تو بولے اسراف. تو کعبہ شریف کو جو چادر شریف پہنائی ہوئی ہے غلاف, ہر سال یہ پہنائی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے سارا سال اس پہ کام ہوتا ہے, اور سونے کا اس میں یعنی کہ جو زگ زیگ اور جو بھی اس کی لکھائی اور کلمہ شریف اور جو بھی لکھا ہوا ہے, یہ سب سونے کے تار سے لکھا جاتا ہے, گولڈ گولڈ سے لکھا جاتا ہے. کبھی ذہن میں آیا کہ یہ ولی کے مزار کی یہ 150 کی چادر تو کھل گئی اپنے کو, اور یہ اربوں روپے کا جو ہر سال غلاف لگایا جاتا ہے اس میں کوئی کسی کو وسوسہ نہیں آتا. واٹ از دس, ہے کیا مصیبت یار, تکلیف کس سے ہے بھائی, صاحب مزار سے ہے یا مزار کی چادر سے ہے تکلیف؟ سوچو نہیں, آدمی سوچے یار, ہمیں وسوسوں کی آپ سمجھو کاٹ کر رہا ہوں, کہ مطلب کیوں آخر ایسا سوچتے ہیں آپ؟ آپ مت سوچو یار, آپ سجاوٹ کرو, انشاءاللہ آپ کا دل سج جائے گا انشاءاللہ, خوش دلی سے اور اللہ کی رضا کے لیے کہ آپ یا اللہ میں تیرے محبوب کی آمد سے میں خوش ہوں, تو میں اس لیے خوشی منا رہا ہوں. مطلب بہت ساری اس طرح کی مطلب باتیں ہیں کہ جو اگر آدمی سوچے نا تو شاید اس کی عقل بھی مطلب قبول کر دے گا, سب تو ہو رہا ہے, آخر یہ 2-4 بلب لگے ہوئے ہیں یا 5-15 بلب لگے ہوئے ہیں, اس میں کیا یار مسئلہ ہے؟ اب 300 روپلی یار کوئی رقم ہے یار, اس میں آپ کا گھر سج رہا ہے, چھوٹا موٹا حساب ہو رہا ہے نا سجاوٹ کا, کیا یار 300-400 روپے جیب میں رکھ کر جاؤ تو یہ ہوٹل میں بھی آپ کو عمدہ کھانا نہیں کھا سکتے آپ, اتنی سی رقم ہے اس میں گھر سج رہا آپ کا یار, دال بھی مہنگی ہے, روٹی بھی مہنگی ہو گئی, یعنی کہ مطلب ایک ٹائم کا کھانا بھی اگر مطلب آپ سمجھو کہ فاقہ کر لیا اور یہ سجاوٹ کر لی تو بھی گھر سج جائے گا اگر اتنی غربت ہے تو. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو اس لیے مطلب سجاوٹ کرو یار, جتنی کر سکتے ہو کرو, انشاءاللہ ہماری قبریں سجیں گی, روشنی ہوگی اس میں آقا کے صدقے میں انشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات. ایک عالم صاحب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں, یہ مختلف کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور باہر صبح بہارہ میں بھی لکھا ہوا ہے, فتح و رضویہ شریف میں بھی لکھا ہوا ہے. تو عالم صاحب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اس عالم صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں کیا آپ ان سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم ان سے خوش ہوتے ہیں. یہ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں کہ بے شک مطلب یہ نہیں کہ ارے آپ کے لیے بھی کوئی تحفہ دے گا, آپ کو سوغات دے گا, آپ کو کوئی ہے نا خوبصورت چیز دے گا تو آپ کو خوشی تو ہوگی نا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جب ہم یہ سجاوٹیں کریں گے تو یہ کیوں خوش نہیں ہوں گے, ان کا رب کیوں خوش نہیں ہوگا؟ کتنی اسلام کی شان و شوکت کا اس میں اظہار ہے کہ ان مسلمانوں کو اپنے محبوب کی جشن ولادت 1400 سال جس کو ہو گئے یہ اب تک خوشیاں کر رہے ہیں, اتنی خوشی ہے تو یہ محبوب سے محبت یہ کتنی کرتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی سے, تو یہ غیر مسلموں کو نہیں روپ پڑتا ہوگا. ایسے واقعات بھی ہیں کہ روشنیاں دیکھ کر بعض مسلمان ہونے کا بھی واقعات ہیں کہ مسلمان ہو گئے کہ ان کو اتنی محبت ہے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سچے لوگ ہیں کہ نہ مال دیکھتے ہیں, نہ پیسے دیکھتے ہیں, نہ ٹائم دیکھتے ہیں, اتنا ہی خرچہ کر رہے ہیں, لٹا رہے ہیں محبوب کے نام پر. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر یاد آ گیا, اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے جب دیکھا تو ایک دم مبہوت ہو گئی دیکھ کر, اور ان کے ہاتھ میں سیب دیا گیا تھا کہ جیسے یہ پردہ ہٹے گا یوسف علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو تم نے یہ کاٹنا ہے. تو انہوں نے دیکھا تو یہ دیکھتے رہیں گے, ایسا حسین کبھی دیکھا نہیں تھا. تو انہوں نے وہ کاٹا سیب, اس کے بدلے سب نے انگلیاں کاٹ دی اپنی, اور یہ اس مطلب ہوش نہیں تھا ان کو انگلیاں کٹنے کا, جیسے پتہ نہیں چلا کٹ گئی. تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی ایک مطلب کام یعنی سوچنے کی بات ہے, حسن دیکھ کر کٹی تو انگلی کٹی, یا حسن دیکھ کر نہیں سر کٹ رہے, نام پر انگلی نہیں سر کٹ رہے, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذمہ دار نہ ہو تو اس کو ذمہ دار بنانے کے لیے ایک کام کرنا چاہیے, اور وہ کام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نوجوان اس شخص کو ہتھکڑیاں لگا دینی چاہیے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہتھکڑیاں لگا دینی چاہیے مطلب جکڑنے والے ہیں, قید کرنے والے ہیں, کیا ہے؟ اصل میں ہتھکڑیاں لگانے سے کچھ اور مراد ہے. ہتھکڑیاں لگانے سے مراد جو ہے نا کہ اس شخص کی شادی کر دینی چاہیے. تو کیا واقعی شادی کے بعد غیر ذمہ دار شخص خود بخود ذمہ دار بن جاتا ہے؟ یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. بعض نوجوان شادی کے بعد بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے, اور ایسے میں ایسی غیر ذمہ داری اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہ ماں باپ کی پرواہ, نہ بیوی کا احساس, اور نہ ہی گھر کی ذمہ داری کا کوئی شعور. ایسے میں جھگڑے, ضد, غصہ اور بے ادبی معمول بن جاتی ہیں. ایسے میں والدین پریشان, بیوی بے چین اور سسرال کے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں. کیا یہ رویہ درست ہے؟ اور ایسے نوجوانوں کو, ایسے شخص کو کیسے سمجھایا جائے کہ شادی صرف خوشی کا نام ہی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا نام بھی ہے؟ پلیز شیخ, اب آپ ہی بتائیے اور سمجھائیے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے.
شادی کے بعد یہ جو ہتھکڑیاں دکھائی نا, کہ واقعی یعنی کہ بندہ قید بعض صورتوں میں تو ہو جاتا ہے, نہیں ہوں مطلب اس کا مطلب کہ ذمہ دار ہو جاتا ہے. تو ایک ذمہ داری تو اس پر یہ آتی ہے کہ آنے والی کے لیے نان نفقہ جو ہے اس پر واجب ہو گیا, روٹی کپڑا مکان جو ہے نا یہ اس پر واجب ہو گیا, اس کو فراہم کرنا ہے. الگ مکان دینا ضروری نہیں ہے, بس اس کو مکان دینا ہے, چاہے وہ اپنے والدین وغیرہ کے ساتھ رکھے, اس کو رہائش دینی ہے. اور جو مطلب ہے کہ جیسی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو رہائش دینی ہے, اس کی جو حیثیت ہے, اور جو نارمل مطلب اس کو دینا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہوگی. اب کمانے کی ذمہ داری بڑھ جائے گی ان مانو کر, اب وہ پہلے جو لاوبالی پن تھا اب نہیں چلے گا, اب باہر کا مہمان گھر میں, اس کے ساتھ جو گھر میں جو اپنے کرتے تھے اب وہ نہیں ہوگا, ورنہ یہ پھر باہر ڈن کے بچتے رہیں گے, یہ بھی ایک امکان بڑھ جاتا ہے. تو جو سمجھدار ہوگا تو اس سے بھی تھوڑا وہ اپنے آپ کو سیٹ کرے گا کہ اب میری پولیں کھلیں گی اگر میں نے اب گڑبڑ کی تو. تو اس طرح بھی بعض لوگ واقعی شادیوں کے بعد سدھر جاتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنے علاقے کے بدماش ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں نا, مارا ماری والے, یار یہ بھی شادیوں کے بعد بعض اوقات یہ سدھر جاتے ہیں, ان کی جو آتی ہے نا اس کو سنبھال لیتی ہے. اب وہ سمجھدار ہونی چاہیے, اب وہ بدماشن ہوئی تو پھر دونوں مل کر ہو سکتا ہے کچھ اور کر ڈالیں, دیکھیں ایسا کم ہوتا ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ سدھار تو آتی ہے, ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے, پھر اگر یہ نہیں مطلب ذمہ داری نبھاتا, خدمت جو بھی شریعت نے اس پر واجب کیا, کھانا پینا جو بھی میں نے تو وہ نہیں دیتا, یا بلا وجہ کوئی سختیاں یا ظلم کرتا ہے, تو پھر جا کے میکے بیٹھ جاتی ہے. تو پھر یوں بعد میں اس میں مزید احساس ذمہ داری اور آئندہ نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ یہ بھی صورت بعض اوقات بنتی ہے. تو یہ کہ شادی کے بعد ذمہ داری آتی ہے بڑھتی ہے, ماں باپ کی ذمہ داری جو اس کے اوپر تھی تو وہ ختم نہیں ہوتی, یہ بھی ذہن رکھیے گا, وہ بدستور باقی ہے, وہ نئی ذمہ داری اس پر آئی ہے. تو اب اس کو مزید اپنے معاملات میں سیریس ہونا ہے کہ ماں باپ کا نان نفقہ اگر اس پر پہلے واجب تھا, ایسی صورت تھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب بھی ہے وہی واجب ہے, یا پہلے اس کے پاس تھا اب نہیں ہے تو اب واجب ہے کہ اس کو دینا ہوگا. ماں باپ کا بالکل دل دکھنا نہیں چاہیے نا حق, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح انشاءاللہ ذمہ داری ہو جائے گی، احساس ذمہ داری بڑھ جائے گا، اور آپ کو سنجیدگی ملے گی، تو آپ کا گھر بھی چلے گا، دنیا کا نظام بھی چلے گا، اور آخرت کے بھی بہت سارے نقصانات سے آپ بچ جائیں گے. سورہ نور کی آیت نمبر 32، ترجمہ ہے کنز الایمان، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں، تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. سیرت الجنان میں اس کے تحت کہ نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے، اور وہ یہ غنی میں نے مالدار، نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ یہ کہ اکیلا آدمی عموماً بے فکر ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، تو آدمی تن دہی سے جان لڑا کے کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اس بات کا ہزاروں لوگوں میں مشاہدہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے بے فکر و بے روزگار اور دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد کام بھی شروع کر دیتے ہیں اور فضولیات سے بھی بچنا شروع کر دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام عمران ہے، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں. بورنگ کا پانی جو ہے وہ کہیں دیکھا ہے گندا بھی آ رہا ہوتا ہے اور جگ بھی ہوتی ہے اس کے اندر، تو بدبو بھی آتی ہے، کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟
بورنگ کا پانی بدبو ہونا، یہ بدبو کاہے کی ہے، یہ ہونا کہ اگر واقعی کنفرم ہے کہ نجاست کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہوئی ہے تو یہ ناپاک ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. پانی سڑتا ہے تب بھی بدبو ہوتی ہے، بعض اور چیزوں کی بدبوئیں بھی ہوتی ہیں. تو جب تک یقینی معلومات نہ ہو، کنفرم ہے نا، یقینی، اس وقت تک یہ بورنگ کے پانی کو یا جس طرح کے بھی پانی ہوتے ہیں ان کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام احمد عباسی اتاریہ، میرا تعلق ابتباد تو آ. میرا سوال یہ ہے کہ اسا سننے ہاں جلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت ہوئی، ترے جھنڈے لائے گئے، یا سیدی اے دس چھڑو کہ اے جڑے جھنڈے پچھلی امت وچ بھی ہونے سے؟
امیر اہل سنت احمد عباسی بھائی نے ابھی جو ہند کو زبان میں سوال کیا ہے، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر بھی 3 جھنڈے نصب کیے گئے، تو کیا پچھلی امتوں میں بھی جھنڈے ہوا کرتے تھے؟
پچھلی امتوں میں بھی جھنڈے تو ہوتے تھے، جھنڈا تو بہت پرانی ایجاد ہے، جنگ میں خاص کر وہ نشان کے ایک معنی جھنڈا بھی ہے، وہ علم، عین سے علم. اب بھی حج میں بھی عرفات اللہ دکھائے آپ کو، مزدلفہ، منا دکھائے، قافلے چلتے وہ کچھ نہ کچھ اٹھائے ہوئے ہوتے جھنڈے نما، بعض اوقات کچھ نہیں ملتا تو ڈنڈی میں بوتل ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ پتہ چلے گا یار یہ میرا قافلہ، یہ کہیں بچھڑ نہ جائے اس پر نظر رکھے. قیامت میں بھی لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا، لیوا مانے بھی جھنڈا، یہ سرکار کا جھنڈا ہے، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا لیوا الحمد. قیامت کے دن اس کے چھاؤں میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے اور آقا کی پشت پناہی میں آ جائیں گے پیچھے پیچھے انشاءاللہ.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ سوال کر رہے ہیں، اگر ہمارے حق میں کوئی چیز یا انسان بہتر نہیں ہے تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا اس کا اپنے حق میں بہتر ہونے کی دعائیں مانگنی چاہیے، ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟
اب وہ جیسی چیز، اب شراب ہے بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، کیا دعا کریں گے کہ یا اللہ اسے جان چھوڑا دے ہماری. تو جیسی چیز اور ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، کنفرم ہے اور وہ حرام بھی ہے ناپاک بھی، تو اس سے تو جان چھوڑانی ہی پڑے گی نا. اولاد ہے وہ نافرمان ہے، اب ہمارے حق میں یہ بہتر نہیں ہے، یہ طے نہیں ہو سکے گا نا، نیک بن جائے گا، آپ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ بن جائے گا اللہ چاہے گا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔